السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الألوهية ولم يكن له ولي ينصره من أجل الذل، أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر. وكبره تكبيرا، عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل وكل ما لا يليق به. وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه المستحق لجميع المحامد لكمال ذاته وتفرده في صفاته. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن معاذ الجهني عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر السورة، والله أعلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ کے کروڑوں احسانات ہیں، کہ اس نے ہمیں ختمات قرآن کی نسبت پر جمع کیا، اور ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی جس میں سیونٹی ایٹ طلبہ اور طالبات قرآن مجید کو مختلف طریقوں سے ختم کریں گے انشاءاللہ. اور جلال شریف بھی ختم ہو گئی اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی ختم ہو گیا. اور ان دونوں کلاسوں میں تقریباً 30-30 طلبہ ہوں گے. تو یہ تقریباً 138 قرآن ختم ہوئے. اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور ختمات قرآن کے پوری دنیا میں جو ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ ہزاروں جلسے ہوتے ہیں. انگلینڈ میں اسی ہفتے اور آج سنیچر کے دن پتا نہیں پورے ملک میں کہاں کہاں ختم قرآن کا جلسہ ہو رہا ہوگا. مختلف مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں, ہزاروں مکاتب ہیں, درجنوں مدارس ہیں, اور پھر پوری دنیا میں تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کہاں کہاں ختم قرآن ہو رہا ہوگا. تو سال میں ایک آدھ جگہ پر, دو چار جگہوں پر قرآن مجید کو کوئی اپنے بگز کی وجہ سے جلاتا ہے, تو آپ اسی کو مت دیکھیے نا, یہ بھی تو دیکھیے کہ ہزاروں قرآن ختم ہوتے ہیں. اور یہ تو وہ ختمات قرآن ہیں جو حفظن کیے جاتے ہیں. عامۃ الناس, حفاظ, علماء, عوام, خواص, مرد, عورتیں سب مل کر جو روزانہ کی اپنی تلاوتیں کرتے رہتے ہیں, اس کے اعتبار سے تو روزانہ ہزاروں قرآن ختم ہوتے ہوں گے روزانہ. مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے. گھبرانا نہیں چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. ایک ہے ڈرنا اور گھبرانا, اور دوسرا ہے کسی چیز کے ساتھ محبت کی وجہ سے جب اس چیز کی بے حرمتی کی جائے تو دل میں صدمہ کا ہونا اور غم کا ہونا, ان دونوں میں بہت فرق ہے. صدمہ ہونا چاہیے, غم ہونا چاہیے, اور ہر مسلمان کو ہوتا ہے, بے نمازی کو بھی ہوتا ہے. جو زکات ادا نہیں کرتا اسے بھی صدمہ ہوتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ کسی جگہ قرآن کو جلایا گیا ہے. اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہزاروں غیر مسلموں کو بھی صدمہ ہوتا ہے, یہ مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے. شریر طبیعت کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں, ہزاروں ایسے پوری دنیا میں غیر مسلم ہوتے ہیں جنہیں دکھ ہوتا ہے, جنہیں صدمہ ہوتا ہے, جنہیں غم ہوتا ہے کہ ہماری نہیں مگر کسی کی تو یہ مقدس کتاب ہے نا, ان کی کتاب کو جلایا جاتا ہے. اور کروڑوں انسانوں کو جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں, ان کے دلوں کو صدمہ پہنچتا ہے, اور بہت اعلیٰ درجے کا صدمہ. اس پر غیر مسلم بھی ناراض ہوتے ہیں, بہت غیر مسلم ناراض ہوتے ہیں. تو مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے. بعض بدبخت ایسا بھی کہتے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا خدا, اگر ہے کوئی خدا اور یہ اس کی کتاب ہے تو کیوں نہیں بچاتا اس کتاب کو. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قرآن میں اس کا جواب دیتے ہیں, ایسے بدبختوں کو قرآن پہلے سے جواب دے چکا ہے, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ, جو منکرین ہیں انہیں ایسا خیال ہرگز نہیں لانا چاہیے کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بھلائی ہے. یہ تو ہم مہلت دے رہے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ارادہ کرتے ہی مسخ کر دیتے, مسخ کر دیتے, بندر بنا دیتے, جانور بنا دیتے, پتھر بنا دیتے, ارادہ کرتے ہی. اگر ہم چاہتے تو ہاتھ بڑھانے سے پہلے ہی ہاتھ کو شل کر دیتے, نمونے عبرت بناتے. لیکن ہمارا ایک اپنا نظام ہے, وہ حکیم ہے, حکیم وہ فعل الحکیم ہے, لا یخلو عن الحکمہ, اور جو بھی حکمت والا ہوتا ہے اس کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ابو جہل نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچائی تھی. مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے 2 سال, تقریباً 15 سال. تو ابو جہل بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اگر یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے تو مجھے کچھ کیوں نہیں ہوتا. حکمت تھی اللہ تعالی شانہ کی, اسے زندہ رہنے دیا. مگر پکڑ آئی, پکڑ آتی ہے, دیر سویر پکڑ آتی ہے. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں تو اس میں ان کے لیے بھلائی ہے. انما نملی لہم لیزدادو اسما, ہم تو انہیں مہلت صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اور گناہ کرے, اور گناہ کرے, تاکہ جہنم کے بہت نچلے درجے میں ان کو جگہ ملے. یہ ڈرگ مافیا والے لوگ پکڑے جاتے ہیں, پولیس پکڑ لیتی ہے انہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت یہ ڈرگ ٹرافکنگ ہو رہا ہے, لیکن گرفتار نہیں کرتے, مہلت دیتے ہیں. کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ انہیں ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو پولیس سرویلنس کرتی ہے, سارا پروف اکٹھا کرتی ہے, اور اتنا پروف اکٹھا ہو جاتا ہے کہ اب ان کو 40 سال کی, 50 سال کی لائف کی سزا مل جائے گی, تب جا کر کے کورٹ میں ان کو لے جاتے ہیں بڑی سزا دلانے کے لیے. اللہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں, اچھلنے دو ان کو جتنا اچھلیں. ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں تاکہ یہ نافرمانیوں میں اور بڑھے. اور پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ, ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے, یہاں بھی اور وہاں بھی. تو مسلمانوں نہ گھبراؤ, گھبرانے کی ضرورت نہیں, غم ہونا چاہیے, دکھ ہونا چاہیے. قرآن کی بے حرمتی کی جائے تو بھی دکھ ہونا چاہیے. اور ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں گستاخی ہو, چاہے ادنا گستاخی, اس کا بھی غم ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمیں محبت ہے, قرآن سے بھی محبت ہے, اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے, اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے, اس لیے کہ وہ رسول اللہ ہیں. اس کا تعلق بھی اللہ سے, ان کا تعلق بھی اللہ سے, وہ رسول اللہ ہے اور یہ کلام اللہ ہے. لیکن گھبرانا نہیں چاہیے کہ کیا ہوگا اسلام کا, کیا ہوگا قرآن کا, کیا ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا. کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا, نہ قرآن کو کچھ ہوگا, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو آنچ آئے گی, نہ اسلام کمزور پڑے گا, نہ ان لوگوں کی کوئی رسوائی ہوگی جو سچے پکے مومن ہیں. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے, وللہ العزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین. عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا، ہمت مت ہارو، ہمت مت ہارو. قرآن کہتا ہے ولا تہنوا، ہمت مت ہارو. ولا تحزنوا، دل میں غم مت آنے دو. آتا ہے غم تو اللہ تسلی دے رہے کہ غم بھی مت آنے دو تم. ولا ہمت مت ہارو، یعنی خوف نہیں آنا چاہیے. ولا تحزنوا، اور غم بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ وانتم الاعلون، وانتم الاعلون، بلند تم ہی رہو گے، بلند تم ہی رہو گے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. قرآن تو صاف ستھرا ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے، کچھ نہیں ہوگا. اسلام صاف ستھرا، کچھ نہیں ہوگا. ہاں مؤمنین جو ہے، مؤمنین وہ صاف ستھرے بھی بن سکتے ہیں، گندے بھی بن سکتے ہیں. اگر صاف ستھرے رہے تو مؤمنین کو بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن مؤمنین کمزور پڑ جاتے ہیں اور گناہوں کی آلودگیوں میں گندے ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو ادھر سے ادھر دھکے دیے جاتے ہیں. ورنہ قرآن کا تو اعلان ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، کسی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہو. اللہ نے اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، قرآن کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے. ابو جہل کے درجے کے دشمن تو اب دنیا میں نہیں آئیں گے، کٹر سے کٹر دشمن بھی ابو جہل کے درجے کا نہیں ہو سکتا. لیکن سیرت ابن ہشام میں ایک واقعہ ہے کہ ابو جہل ایک رات اپنے گھر سے نکلا اور اسے پتا تھا کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پہر تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے تہجد کے وقت اٹھ کر گھر سے نکلا ابو جہل. دنیا میں ایک تو جاہلوں کا طبقہ ہے جو اسلام سے ناواقف ہے، قرآن سے ناواقف ہے، عوام الناس جو منکرین ہیں. تو وہ چونکہ قرآن سے ناواقف ہے اس لیے قرآن سے دشمنی کرتے ہیں دوسروں کی اقتداء میں. اور ایک طبقہ انٹلیکچوئل لوگوں کا ہے، سمجھدار لوگوں کا ہے، ذہین لوگوں کا ہے، جو قرآن کا مطالعہ بھی کرتے ہیں. وہ بغض اور حسد کی وجہ سے قبول نہیں کرتے. ورنہ قرآن میں یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ جو شخص بھی قرآن کو پڑھتا ہے قرآن اس کے قلب پر حاوی ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کا مرتبہ روزے روشن کی طرح اتنا واضح ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو یا تو جہول ہوگا یا حسود ہوگا، یا تو وہ جاہل ہوگا، نا واقف ہوگا حضرت کی شان سے کہ حضرت کون ہے، یا ایک شان سے واقف ہوگا مگر دل میں حسد ہوگا. اور حسد جو حاسد جو ہے وہ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا، وہ ضد پر رہتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہرحال مخلوق ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. اللہ کی صفت جب سے اللہ ہے اس وقت سے قرآن، اور جب تک اللہ رہے گا اس وقت تک قرآن رہے گا. اللہ ہمیشہ سے ہے، یہ قرآن بھی ہمیشہ سے ہے، اور اللہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، قرآن بھی ہمیشہ کے لیے رہے گا. ایک صاحب لغت گزرے ہیں ابو عبید، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی اس زمانے میں دیہاتیوں کی عربی زبان بہت صاف ستھری ہوتی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رواج تھا کہ بچوں کو بچپن میں پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے تاکہ وہاں کی آب و ہوا سے بھی ان کو فائدہ پہنچے اور عربی زبان پر ان کو قدرت ہو جائے, بہترین عربی زبان. اور یہ بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے ارباب لغت جو ہیں, جب ان کو قرآن مجید کے کسی لفظ کی تحقیق کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ دیہات میں چلے جاتے تھے, اس لیے کہ دیہاتیوں کی عربی جو ہے وہ خالص. تو ابو عبید کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی جو ہے, دیہاتی غیر مسلم, اس نے کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور قرآن کی یہ آیت اس کے کان میں پڑی, فاصدع بما تؤمر. اصل میں اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا, تو میرے جیسے کمزور مولوی عربی پر اتنا ہم لوگوں کو بھی عبور نہیں, مجھ جیسے لوگوں کو, اس لیے ہم بھی جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک کتاب ہے. اس میں کتنا وزن ہے وہ سمجھ سکتا ہے جو عربی سے واقف ہو. مسلمان ہو مگر عربی سے واقف نہ ہو تو کیا سمجھے گا, اور غیر مسلم ہے مگر عربی سے واقف ہے. تو اس کے کان میں یہ اتنا حصہ, فاصدع بما تؤمر, اور اس کا معنی کیا ہے, بہت سیدھا سادہ, آپ علل اعلان, آپ اعلان کیجئے اس بات کا جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے. اب کہا کہ کھل کر کے اسلام کی دعوت دو, جس چیز کا آپ کو حکم کیا گیا ہے اس کا اعلان کیجئے آپ, یہ ہے فاصدع بما تؤمر, بس اتنا. وہ سجدے میں گر گیا, وہ غیر مسلم سجدے میں گر گیا, تو دیکھنے والوں کو تعجب ہوا کہ غیر مسلم فاصدع بما تؤمر سن کر کے سجدے میں کیوں گر گیا. تو جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو مسلمانوں نے پوچھا کہ تو نے کس کو سجدہ کیا, کہ مسلمان ہو گیا کیا, تو اس نے کہا کہ فاصدع بما تؤمر, یہ آیت جو اس نے پڑھی, ایک آیت کا ٹکڑا, اس کے اندر جو فصاحت ہے اس فصاحت کو میں نے سجدہ کیا ہے. فصاحت کو, اس میں جو فصاحت ہے, جو ایلوکوینس ہے قرآن کا, اس کو میں نے سجدہ کیا ہے. الناس عداؤن لما جہلوا, انسان دشمنی کب کرتا ہے, اس وقت کرتا ہے جب جس چیز سے دشمنی کرتا ہے اس سے نا واقف ہو, اس کی حیثیت سے نا واقف ہو. قرآن کی اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو اس سے قرآن کی ذلت نہیں ہوتی, اس سے اس کی گستاخی کرنے والے کی ذلت ہوتی ہے کہ یہ نا واقف شخص ہے, یہ جاہل شخص ہے. ابو جہل نکلا قرآن سننے کی نیت سے کہ دن کو تو میں سن نہیں سکتا, اس لیے کہ میں سب کو قرآن سے روکتا ہوں, اور کیوں روکتا ہوں وہ بھی اسی قصے میں آگے آئے گا. دن کو تو میں روکتا ہوں, کسی کو قرآن سننے نہیں دیتا, اور میں سنوں. وہ نکلا. ابو سفیان جو اس وقت ابھی غیر مسلم تھے, جو بعد میں مسلمان ہوئی, وہ بھی سرداروں میں سے تھے. ابو جہل کے قتل کے بعد انہوں نے قیادت سنبھالی قریش کی, غزوہ احد میں وہ سردار تھے قریش کے, وہ بھی نکلے اپنے گھر سے. اخنس ابن شریق, بدترین قسم کا دشمن, وہ بھی اپنے گھر سے نکلا. یہ تینوں قرآن مجید سننے کے لیے نکلے اور الگ الگ جگہ پر چھپ کر کے بیٹھ گئے. ابو جہل کو ان دونوں کا پتہ نہیں, ابو سفیان کو ان دونوں کا پتہ نہیں, اخنس ابن شریق کو ان دونوں کا پتہ نہیں. لمبی تہجد اس وقت آپ پڑھتے تھے, بہت لمبی لمبی تہجد جب آپ نے پڑھی, یہ بیٹھ کر کے قرآن سنتے رہے. جب قرآن ختم ہو گیا تو ان کو خیال آیا کہ صبح صادق پھوٹنے سے پہلے جلدی سے گھر روانہ ہو جانا چاہیے. تو تینوں کے تینوں جب گھر کے لیے روانہ ہونے لگے تو کچھ کچھ روشنی بھی ہو گئی, اتنا اندھیرا نہیں تھا. تو تینوں کی ایک جگہ ملاقات ہو گئی. ارے بھائی تم اس وقت کیا کر رہے ہو, تم اس وقت کیا کر رہے ہو, تم اس وقت کیا کر رہے ہو. بہرحال پوچھ پاچھ کرنے کے نتیجے میں پتا چلا کہ تینوں کے تینوں ایک مقصد کے لیے نکلے ہوئے تھے. تو تینوں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ شرم آنی چاہیے تم کو بھی اور مجھے بھی, کہ پورا دن تو ہم لوگوں کو روکتے ہیں قرآن سے اور رات کو اسی قرآن کو چھپ کر کے سننے کے لیے جاتے ہیں. چلو ہم تینوں کے تینوں پکا ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن قرآن کی کشش تھی. ابو جہل کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ دونوں تو وعدہ کر چکے ہیں نہ آنے کا. اخنس ابن شریک کے ذہن میں بھی یہی خیال آیا, ابو سفیان کے ذہن میں بھی یہی خیال آیا کہ آج تو میں اکیلا ہی ہوں, تینوں نکل آئے اور چھپ چھپ کے قرآن سنتے رہے. ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن جلانے والے بھی چھپ چھپ کے قرآن پڑھ رہے ہوں, کیا پتا. عناد دشمنی جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر بھلائی کو علل اعلان تسلیم نہیں کر سکتا, ایگو آ جاتا ہے بیچ میں. پھر وہی ہوا, یہ اللہ کروا رہے تھے سب کچھ, پھر وہی ہوا کہ ایک دوسرے میں ٹکرا گئے تو پھر بہت ملامت کی. تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا تو تیسرے دن جو ہے تینوں نے کہا کہ نہیں اب تو بہت ہو گیا, اب معاہدہ کرو, پکا معاہدہ کرو ایک دوسرے سے کہ ہم بالکل نہیں جائیں گے. صبح آرام سے فارغ ہو کر کے اخنس ابن شریک جب بیدار ہوا, تین رات قرآن تو سن چکے تھے تینوں, اور وہ اندر جو ہے کچھ ہو رہا تھا, کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا. وہ گیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گیا اور کہا کہ ابو سفیان تم نے قرآن سنا ہے محمد سے تین رات, سچ بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان میں بہت سی باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. یہ اس نے گویا اعتراف کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس لیے کہ سردار تھے بہت سمجھدار. کا سچ بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں تو بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ سے ماورا ہے. یہاں سے اٹھ کر ابو جہل کے پاس گیا اخنس ابن شریک اور کہا کہ ابو الحکم تین رات سے ہم قرآن سن رہے ہیں, کیا خیال ہے تمہارا. تو سیدھا مقصد کی بات پر آ گیا ابو جہل, گول گول بات اس نے نہیں کی ابو سفیان کی طرح. اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تم جانتے ہیں کہ ہم بنو عبد مناف سے تعلق نہیں رکھتے, محمد کا تعلق بنو عبد مناف سے ہے, یہ ہمارا قبیلہ نہیں. قریش تو ہمارا ہے مگر قریش کی شاخوں میں ہم بنو عبد مناف سے تعلق نہیں رکھتے, اور تمہیں پتا ہے کہ محمد کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہمارا اور ان کا مقابلہ ہے کہ بڑا قبیلہ کون ہے. اس مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ بنو عبد مناف سخاوت بہت کرتے ہیں, عز و شرف کا جو مرتبہ ان کا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ان میں کیا کیا خوبیاں ہیں کہ جن کا ہم مقابلہ کر کے ہم بھی ان جیسے ہو جائے. تو کہا کہ ہم نے آپس میں مشورہ کر کے سخاوت میں ان کا مقابلہ کیا اور ہم نے برابری کر لی, آگے تو نہیں نکل سکے مگر برابری کر لی ہم نے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ہدایا تحائف اور مہمان نوازی میں بھی بہت آگے, تو کہا ہم نے وہ بھی شروع کر دیا. جو فضیلت ہم نے ان میں دیکھی اس کو ہم نے نقل کر کے ان کی برابری کر لی, مگر اب ان کے ایک فرد نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے, اگر ہم اس کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو ہم نبی کہاں سے لائیں گے. بس مسئلہ یہ ہے اصل, اس نے بھی صاف کہہ دیا کہ مسئلہ اصل تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو مقابلہ ہے, ہم برابری کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن اگر ہم نے ان کو نبی تسلیم کر لیا تو نبی ہم کہاں سے لائیں گے. اس لیے بس مسئلہ تو یہی رہے گا انکار. وقت کی بھی آج بڑی قلت ہے, اس لیے کہ قرآن سنانے والوں کی لمبی فہرست تھی اور بہت اچھا ہوا کہ آپ حضرات نے بیٹھ کر ماشاءاللہ قرآن مجید سنا. قرآن مجید سے بہتر اور کون سا کلام ہو سکتا ہے جسے سنا جائے. اور وقت کی قلت سے پہلے ہی میں یہاں آنے سے پہلے ہی آج یہ طے کر کے آیا تھا کہ جلالین شریف کا ختم نہیں کرانا ہے, بس صرف عبارت پڑھ کے ختم کرانا ہے. پہلے بھی تقریر ہو چکی ہے ختم قرآن کے جلسے میں, اس وقت کے حالات میں میں قرآن کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا تھا کہ جو اللہ میرے دل میں ڈالے, کچھ چیزیں ذہن میں تھیں وہ میں عرض کروں, مگر وہ بھی ساری بیان نہیں کر پاؤں گا. مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے, اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. آج اسلامک دعوی اکیڈمی کے ختم قرآن کے سالانہ جلسے میں 45 بچوں نے ایک مجلس میں قرآن ختم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے, غالب رہنے کے لیے آیا ہے. اور اس میں بھی 14 بچے ایسے جن کی ایک غلطی نہیں گئی, 14 بچے ایسے ایک غلطی. اور ابھی مستورات میں ایک عورت, 3 بچوں کی ماں, 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں, ایک عورت 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں, اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں حفظ قرآن کرنا چاہتی ہوں. ہماری اہلیہ بھی حافظہ ہے, ہماری اہلیہ, انہوں نے 1 سال میں قرآن مجید حفظ کیا. گھریلو ذمہ داری اور جامعہ ریاض العلوم ریاض الصالحات کی بچیوں کا جو ہمارے یہاں مدرسہ چلتا ہے اس کی ذمہ داری سنبھالنے کے ساتھ 1 سال میں. تو ہماری اہلیہ سے رابطہ کیا کہ میں تم کو قرآن سنایا کروں گی اور میرا حفظ کرا دو. 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چھ مہینے 3 ہفتے میں پورا قرآن مجید ختم کر دیا. اللہ اکبر. ایک طرف دشمن اپنا کام کر رہے ہیں, دوسری طرف اللہ اپنا کام کر رہا ہے. اس لیے ہمیں تو بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. ابھی اسلام زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا, ابھی قرآن باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. منکر مشرک چاہے پسند کرے نہ کرے, اللہ اس دن کو غالب رکھے گا, اس قرآن کو غالب رکھے گا. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر پیغمبر, اور شاید صحابی, عثمان ابن مظعون رضی جلیل القدر صحابی, اور شاید مدینہ منور آنے کے بعد اول یا اولین انتقال کرنے والوں میں سے, اور ان کے بارے میں ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے خواب بھی دیکھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے بارے میں خواب بھی عرض کیا. بہت اونچے درجے کے صحابی. یہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت سنی اور میرا دل اسلام کے سامنے جھک گیا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آپ جمعہ کے خطبے میں ہر ہفتے سنتے ہیں. یہ کیوں سنتے ہیں؟ جمعہ کے خطبے میں امام کیوں اس کو پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ محققین نے لکھا ہے کہ اگر قرآن میں سے کچھ نہ اترتا, صرف ایک آیت اترتی تو بھی انسانوں کا کام ہو جاتا. اتنی جامع آیت ہے یہ, اور اس میں اتنا علوم ہے, علوم کے اتنے خزانے ہیں. یہ آیت سنی اور ان کا دل جو ہے وہ جھک گیا اور اسلام قبول کر لیا. اس اسلام قبول کرنے کے بعد ولید بن مغیرہ کے پاس یہ پہنچے, اور ولید بن مغیرہ کے پاس جا کر کے کہا کہ چچا جان, میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں. کہا بھتیجے کیسے؟ تو کہا کہ ایک آیت نے مجھے مسلمان بنایا. کہا کہ وہ ذرا مجھے بھی سناؤ. ولید بن مغیرہ بہت پکا کافر, انہوں نے پڑھ کر کے سنائی, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى. میں نے کہا نا کہ عربی معلوم ہو تو پتا چلے کہ یہ کلام کیا ہے. ولید بن مغیرہ منکر, غیر مسلم, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا دشمن. سنا اس نے, اور سننے کے بعد اس نے کیا کہا؟ سننے سے جب فارغ ہو گیا تو اس نے یہ کہا, واللہ ان لہ لحلاوہ اللہ کی قسم اس کلام میں تو بہت مٹھاس ہے. واللہ ان له لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ, اور اس کے اوپر تو تازگی ہے, مٹھاس بھی ہے اور تازگی ہے. وان اعلاه لمثمر, اس کا اوپر والا حصہ جو ہے, جب کوئی چیز مضبوط ہوتی ہے, درخت سے مثال اگر آپ دیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس کا اعلیٰ حصہ جو ہے بہت پھل والا ہے اور نیچے کا حصہ بہت پانی والا ہے. اس کا مطلب یہ کہ سیراب ہے تو نیچے کے حصے میں پانی بہت ہے, اوپر کے حصے میں پھل بہت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ درخت برابر مضبوط اور مثمر, لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے. تو کہ اس نے کہا کہ وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُثْمِرُ, اس کا اوپر والا حصہ پھلدار ہے. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقُ, اور اس کا نچلا حصہ جو ہے وہ سیراب کرنے والا ہے. اور آگے اس نے کہا کہ وَمَا هُوَ قَوْلُ الْبَشَرِ, یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ ولید بن مغیرہ کہہ رہا ہے. اب عثمان ابن مزون سے وما هو قول البشر, یہ انسان کا قول نہیں ہے. اور آگے اس نے کیا کہا, وانه یعلو ولا یعلا, یہ کلام غالب ہوگا اور مغلوب کبھی نہیں ہوگا. وانه یعلو, یہ غالب ہوگا, ولا یعلا, یہ مغلوب نہیں ہوگا, مغلوب نہیں ہوگا. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے بدر کے قیدیوں کی سفارش کرنے کے لیے, تو کہتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْتُور پڑھتے ہوئے سنا. میں تو غیر مسلم تھا, نماز ہو رہی تھی تو مجھے تو انتظار کرنا پڑا. اور ان لوگوں کو بھی مواقع مل جاتے تھے قرآن سننے کے تو لطف لے لیتے تھے, دوسروں کے سامنے تو سن نہیں سکتے. ایک تو میرے بھائیو قرآن مجید کا اثر, دوسرا مدینہ منورہ, تیسرا مسجد نبوی, چوتھا مصلی رسول, اور پڑھنے والے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیچھے مصلیوں کی روحانیت کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا, پیچھے سارے صحابہ, کیا سما ہوگا. کہتے قرآن پڑھا جا رہا تھا, میں رک گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میں نے دھیان دیا تو آپ پڑھ رہے تھے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. کہا کہ جب یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے, دھیان لگا کر میں نے سنا کان پڑے, کاد قلبی ان یطیر, قریب ہے کہ میرا دل اڑ جاتا, میرا دل اڑ جاتا. اس کا اثر ہے میرے بھائیو یہ قرآن مجید کا. یہ عتبہ جو ہے, عتبہ یہ ولید بن مغیرہ کا باپ, عتبہ ابن ربیعہ, ایک دن حرم شریف میں سارے بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کونے میں تھے, قریب قریب تو بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو عتبہ نے کہا کہ اگر آپ سب مجھے اجازت دیں تو میں محمد کے پاس جاؤں اور جا کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کروں. تو کہا بہت اچھی بات ہے. یہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی اور کہا کہ بھتیجے میری تم بات غور سے سنو. دیکھو تمہارے آنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں بہت امن تھا, سکون تھا. تمہارے آنے کے بعد جو ہے وہ فیملیز ٹوٹنے لگی, خاندان ٹوٹنے لگے. تمہارے آنے کی وجہ سے عقل مند لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا, اس لیے کہ تم ایسا قرآن لائے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا پتھر بھی بت ہو سکتا ہے, کیا 360 خدا ہو سکتے ہیں. تو یہ کہہ کر کہ تم نے ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا. اور پھر ایسی ایسی آیتیں قرآن میں ہیں کہ جن سے ہمارے معبودوں کی توہین ہوتی ہے. تو ہمیں کوئی راستہ نکالنا چاہیے. آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا. تو اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ مال جمع کر لیں, ایسا کر کے لیڈر بن جائیں اور مال جمع کر لیں, تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں مکہ مکرمہ کا سب سے زیادہ مالدار شخص آپ کو بنا دوں, سب سے چندہ اکٹھا کرتا ہوں اور اتنا مال میں دے دیتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے. اور اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو میں مکہ مکرمہ پر میرا بہت اثر ہے, میں سب کو جمع کرتا ہوں اور سب کو قائل کرتا ہوں, ہم سب آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور آپ جو کہیں گے وہی ہوگا مکہ مکرمہ میں. اور اگر آپ خوبصورت عورت چاہتے ہیں تو مکہ مکرمہ کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں سے جس کے بارے میں کہو, جتنی کے بارے میں کہو, ہم ان سے نکاح کرا دیں آپ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سنتے رہے, جب وہ فارغ ہوئے تو کہا کہ میرے چچا آپ فارغ ہو گئے بات سے؟ تو کہا کہ ہاں میں فارغ ہو گیا. تو کہا پھر میری بات سنیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے گفتگو کرنے کے قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی. قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی, حامیم السجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت شروع فرما دی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیہ. اور پڑھتے 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 جب یہاں پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, فَإِنْ أَعْرَضُوا اگر یہ آپ کی بات نہ مانے اور اعراض کریں, منہ پھیر دیں, فَقُلْ تو آپ ان سے کہہ دیجئے, أَنذَرْتُكُمْ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں, صَاعِقَةً سخت عذاب سے, مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ عاد اور ثمود کے سخت عذاب کے مانند. وہ لوگ تو مانتے ہی نہیں تھے, ہنس کر ٹال دیتے, لیکن اثر اس کا اتنا ہوا کہ عتبہ مجبور ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ رکھ دیا اور کہا کہ بھتیجے بس 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 بس, اور مجلس سے اٹھ گیا. اس کونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ لوگ انتظار میں ہیں کہ اس مذاکرے کا کیا ریزلٹ آتا ہے, دیکھنا چاہیے. وہاں سے اٹھ کر کے جب آیا تو باڈی لینگویج بدل چکی تھی, قرآن نے اتنا اثر کیا تھا کہ ہمبلنس آ گیا تھا باڈی میں, چہرہ بدلا ہوا تھا. تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ عتبہ تو بدلا ہوا معلوم ہو رہا ہے, عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا معلوم ہو رہا ہے. عتبہ پہنچے اور آ کر کے کہا کہ انی سمیت قولن, انی سمیت آ کر کے رپورٹ دیا, انی سمیت قولن واللہ ما سمیت قولن مثلہ, میں نے ایسی بات آج سنی کہ اللہ کی قسم اس جیسی بات میں نے کبھی پہلے نہیں سنی تھی. اور اس نے پھر آگے یہ کہا کہ ما ہوا بسحرے ولا بشعرے ولا بالکہانتے, یہ نہ جادو ہے نہ شعر و شاعری ہے نہ کہانت ہے. اور اس نے کہا کہ مجھے اور محمد کو اکیلا چھوڑ دو, اس کا مطلب یہ تھا کہ تم سب کچھ میرے حوالے کر دو اور میں کوئی راستہ اب نکالتا ہوں, اس لیے کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ کیا کلام لے کر کے آیا ہے. اور آگے اس نے یہ کہا کہ فواللہ اللہ کی قسم لَيَكُونَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي سَمِعْتُ نَبَأٌ, اللہ کی قسم جس قول کو جس کلام کو میں نے سنا ہے اس کی ایک بہت بڑی شان ہونے والی ہے, بہت بڑی شان ہونے والی ہے. بس میرے بھائیو اطمینان رکھو آپ, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام, اللہ کا کلام ہے. اس کے بارے میں سوچ کر کے اپنے دل میں خوشی منائیے, سوچ کر خوشی منائیے. سوچ کر کیا خوشی؟ کہ ہمیں اللہ کا کلام ملا ہے. یہ سوچ کر پڑھنا بھی ہے مگر یہ بھی کرو بیٹھ کر کے, الحمدللہ ہمیں یہ کلام ملا ہے, الحمدللہ جھوٹے ہی صحیح نام کے ہی صحیح مگر کچھ تو نسبت ہے نا, ہم بھی اہل القرآن ہیں, ہم بھی قرآن والے ہیں, الحمدللہ ہم قرآن والے ہیں, اس لیے کہ قرآن ہمارا ہے, ہمیں دیا ہے اللہ نے, ہم قرآن والے ہیں الحمدللہ. اور دشمن جو کر رہا ہے اس کے اوپر ہماری کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسلام نے سیٹ قوانین مقرر کیے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین کی پابندی ضروری ہے ہمارے اوپر, اور ہمیں تیش میں آ کر غصے میں آ کر ایسے کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے جو کام دشمن ہم سے دیکھنا چاہتا ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے, گھیراؤ جلاؤ کچھ نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کا جواب نہیں ہے, یہ اس کا جواب نہیں ہے. اگر کوئی میرے والد کو گالی دے, میرے والد کے بارے میں برا بھلا کہے, تو میں اس کے ساتھ لڑوں, اس کے ساتھ الجھوں, یہ اس کا جواب نہیں ہے. وہ اگر میرے والد کو 5 گالی دے تو میں میرے والد کی 10 تعریفیں کروں. قرآن کی تعریف بیان کرو, قرآن کے بارے میں کتابیں پڑھو تاکہ آپ کے پاس علم ہو کہ قرآن ہے کیا, قرآن کی خصوصیات کیا ہے, قرآن کے فضائل کیا ہے. اچھی اچھی کتابیں پڑھو, علماء کے بیانات سنو, اور قرآن مجید کو پڑھو. سب سے پہلے اپنے دل میں قرآن مجید کی جو محبت ہے, جو دبی ہوئی ہے, اس کو ظاہر کرو. اس کے بارے میں سوچو کہ ماشاء اللہ الحمد للہ قرآن. جب بھی قرآن پر نظر پڑے تو ایسے نہیں قرآن پر نظر پڑے تو رک جاؤ, میرے اللہ کا کلام ہے, تھوڑی میرے اللہ محبت سے دیکھو اس کو, محبت سے. اور روزانہ قرآن پڑھو. آج اس مجمع میں جتنے لوگ آئے ہیں مجھ سے وعدہ کرو کہ روزانہ قرآن پڑھیں گے, ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرو. یہ قرآن کی جو بے حرمتی کرنے والے, قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوتی, یہ قرآن کی جو بے حرمتی کر رہے ہیں, جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو ذلیل کر رہے ہیں, قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں, یہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والے جو کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری طرف سے قرآن کے حق میں کچھ تو جواب ہونا چاہیے نا. کیا کیا ہے ہم نے اب تک؟ کچھ نہیں کیا. جواب یہ ہے کہ قرآن کو محبت سے دیکھو, قرآن اٹھاؤ تو محبت سے چومو, قرآن اٹھاؤ تو آنکھوں سے لگاؤ, پیشانی سے لگاؤ, اور پھر اسے پڑھنا شروع کرو. خوشبو لگا کر کے قرآن پڑھو. گزر رہے ہیں اور قرآن کا مصحف ہے تو تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے دیکھو کہ قرآن ہے, میرے اللہ کا کلام ہے. اور جواب یہ ہے کہ روزانہ قرآن کو پڑھو. سب وعدہ کرتے ہیں بھائی. دوسرا وعدہ کہ قرآن مجید کے پیغام کو سمجھو, قرآن مجید کے پیغام کو سمجھو. اگر آپ کے علاقے میں درس قرآن مسجد میں ہو رہا ہے تو اس میں جا کر کے بیٹھو. آج وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر کے کہ ہم انشاءاللہ ہر ہفتے جائیں گے. آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر اگر کسی مسجد میں عالم حق, حق علماء حقہ میں سے کوئی عالم قرآن کا درس دے رہا ہے, آپ جا کر کے بیٹھو. یہ جواب ہے اس کا. اگر قرآن سے محبت ہے تو جواب دو, اور اگر آپ کے شہر میں نہیں ہے تو قریب سے قریب شہر میں یا جہاں آپ پہنچ سکتے ہیں, اگر مہینے میں ایک دفعہ جا سکتے ہیں تو مہینے میں ایک دفعہ جاؤ, دو مہینے میں ایک دفعہ جا سکتے ہیں دو مہینے میں ایک دفعہ جاؤ, اور اچھی اچھی تفسیریں ڈھونڈو. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی اردو میں بھی اور انگلش میں بھی بہت شارٹ میں ہے. تفسیر عثمانی علامہ شبیر احمد عثمانی کی شارٹ میں ہے, وہ اس سے ذرا اور اس سے اوپر معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, اردو انگلش دونوں میں ہے. ان کا مطالعہ کرو, ان کو پڑھو, اور جہاں کہیں سمجھ میں نہ آئے تو اپنے مقامی علماء کی طرف رجوع کرو. تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو کچھ سمجھ میں آ جاوے قرآن میں سے اس پہ عمل کرنا ہے, عمل کرنا ہے. اور کوتاہی ہو جاوے تو اللہ سے کہتے رہنا کہ یہ اللہ آپ ہم سے عمل کروائیے, یہ اللہ آپ ہم سے عمل کروائیے. آپ زندہ قرآن بن جاؤ, زندہ قرآن بن جاؤ. ایک زمانے میں کسی ملک میں یہ منصوبہ ہوا کہ ان کے قرآن جلا دو تاکہ ان کا اسلام ختم ہو جاوے, اور گھر گھر میں جا کر کے قرآن کو نکالا گیا اور اکٹھا کیا گیا اور ڈھیر لگ گیا قرآن کا. اب آگ لگانے ہی والے تھے تو مسلمانوں کو فکر ہوئی کہ قرآن کی بے حرمتی ہوگی, قرآن کو جلایا جائے گا. تو لوگ فکر میں تھے تو کسی کے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی, اس نے کہا ٹھہر جاؤ, یہ قرآن کیوں جلا رہے ہیں آپ؟ کا اسلام کو ختم کرنے کے لیے, قرآن ختم تو اسلام ختم. تو کہا ٹھہر جاؤ, اور مکتب کے 2-3 بچوں کو بلایا قریب, اور کہا بیٹا 7 سپارہ پڑھو. اس نے شروع کر دیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم. بیٹا سورہ قمر پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقتربت الساعۃ وانشق القمر. شروع ہو گیا وہ. بیٹا سورہ یاسین شریف پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم. یہ سنوا کر کے کہا کہ ان مصحفوں کو تم جلا سکتے ہو, قرآن کی کتابوں کو جلا سکتے ہو, یہ ہمارے بچے بچے کے سینے میں 30 سپارے ہیں, ان کو کہاں سے ڈھونڈو گے اور کہاں جلاؤ گے. انہوں نے منصوبہ ہی بند کر دیا کہ بھئی یہ کتاب ختم ہو سکے ایسا نہیں. 1400 سال سے واحد کتاب ہے, واحد کتاب ہے, واحد کتاب ہے جو لاکھوں سینوں میں موجود رہتی ہے. اس کے مقابلے میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو یاد کرنے والے مسلمانوں کے مقابلے میں 1% بھی ہو. اور تگودو ہوتی ہے تو کیا آپ نے, آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوشش نہیں کی ہوگی کہ ہم بھی ہماری مذہبی کتاب کو یاد کر سکتے ہیں, ہمارے پاس بھی 5 حافظ ہیں, ہماری مذہب یقیناً کوشش کی ہوگی. لیکن یہ معجزہ ہے قرآن کا. یہ قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ, ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے. ہے کوئی یاد کرنے, یاد کرنے میں بھی بہت آسان, اور اللہ کا کلام, اللہ کا کلام سمجھنا کتنا مشکل, مگر سمجھنے کے لیے بھی بہت آسان. اور جب جو چیز یاد کرنی آسان ہو, سمجھنی آسان ہو, تو اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو عمل کرنے میں بھی بہت آسان. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بات ادھوری رہ گئی, بس یہی قرآن کی دل میں محبت ہے, محبت بساؤ, قرآن کے نسخوں کو دیکھو, چومو, پیار کرو اس سے, خوشبو لگاؤ, وضو کر کے پڑھو قرآن. روزانہ پڑھنا ہے قرآن, چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. قرآن کی تفسیر میں بیٹھنا ہے اور علماء کے پاس بیٹھ کر قرآن پر عمل بھی سیکھنا ہے, مشائخ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے, اور پھر دوسروں تک دعوت بھی پہنچانی ہے اس کی. یہ اچھی اچھی چیزیں قرآن کی سیکھو اور غیر مسلموں کے سامنے بیان کرو کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, قرآن میں یہ لکھا, قرآن میں ماں باپ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اسی لیے ہم ہمارے ماں باپ کی بہت خدمت کرتے ہیں. اولڈ پیپلز ہوم میں ہم ہمارے ماں باپ کو نہیں چھوڑتے قرآن کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. آج کا یہ جلسہ اللہ بے حد مبارک کرے, اور پوری دنیا میں جہاں کہیں قرآن کے جلسے ہو رہے ہوں, اور کرو جلسے, اپنے اپنے شہروں میں کرو قرآن کے جلسے کرو. ایک ایک بچے کے ختم قرآن پر جلسہ مت کرو, 3-3, 4-4 حفاظ ہونے دو اور بڑا جلسہ کرو, شان والا جلسہ کرو, تاکہ قرآن کا چرچا رہے, قرآن کی تعلیمات کا چرچا رہے, لوگوں کے دل قرآن سے جڑے. اور گھبراؤ بالکل نہیں, قرآن کی تعلیمات کو عام کرو, میسیجز بناؤ, ٹیکسٹ میسیجز بناؤ قرآن مجید کی آسان آسان آیتوں کی, اور آگے فارورڈ کرو, فارورڈ کرو. یہ ہے جواب, یہ ہے جواب. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ شانہ آج کے اس جلسے کو پورے عالم میں, آسمان سے لے کر زمین سے لے کر آسمان تک, مشرق سے لے کر مغرب تک, اور جنوب سے لے کر شمال تک, اللہ تعالیٰ شانہ قرآن مجید کے انوار اور قرآن مجید کی برکات اور قرآن مجید کی رحمتیں اور قرآن مجید کی تعلیمات کے عام ہونے کا ذریعہ بنائے. اللہ آپ سب کے آنے کو ہم سب کے حاضر ہونے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.